إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمدللہ آج 22 جولائی 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 262 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ القصص کی آیت نمبر 51 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم بے شک مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ ان جنرل بات ہو رہی ہے کہ انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل پیغمبر آتے رہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اگر تاویل خاص کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے مراد مشرکین عرب ہیں جن پر بتدریج قرآن پاک کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تذکیر ہے وہ نازل فرمائی یعنی ڈر سنانے والی چیز الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ وہ لوگ جن کو اس سے قبل کتاب دی گئی تھی یعنی یہود و نصارہ جو اہل کتاب ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات اور انجیل اور باقی صحائف آئے ہم بھی یؤمنون وہ اس پر ایمان لاتے ہیں یعنی اگر وہ اس حق بات کو قبول کریں تو ادروائز نہیں ایسے لوگ تھے خوش نصیب کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت پہ اور ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور کس وقت ہوگا اور بلکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کی طرف دعائیں کیا کرتے تھے واسطہ اور وسیلہ یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا نہیں بلکہ قرآن والا یعنی وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس آخری پیغمبر کو جلد از جلد دنیا میں بھیج تاکہ ہماری ہدایت کا سبب وہ بنے اور ان کے ساتھ ہم مل کر قتال کریں اور دنیا میں جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو شکست دیں تو یہ اس واسطے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج ہماری ہدایت کے لیے آج بھی ایون جو ٹیمپرڈ قوم میں بھی تورات اور انجیل موجود ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشنز آج بھی موجود ہیں اگر آپ یہ انارکلی سوسائٹی لاہور کی بائبل چھپی ہوئی لیں وہ فری بھی گھر میں بھیج دیتے ہیں اگر ان کو آپ خط لکھ دیں لیکن یہ خط اس وقت لکھیں جب آپ خود قرآن پہلے پڑھ چکے ہوئے ہوں بائبل کو تو بعد میں پڑھنا ہے تو اس کے اندر تورات انجیل اور اس کے علاوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے صحائف ہیں وہ دونوں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورات ہے، زبور ہے اور باقی انبیاء کے صحائف ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل ہے، اس سب کو کمبائنڈ فارم میں انہوں نے شائع کیا، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں. وہ بیسیکلی صرف انجیل نہیں ہے بلکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں اور صحائف بھی موجود ہیں، گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ٹیمپرڈ فارم میں ظاہر ہے، لیکن ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ وہ آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے. ان کی جو غلطیاں وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی بڑی کامل توحید اس کے اندر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی توحید آج یہود و نصارہ کا اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنتی ہے. ظاہر ہے ہم ان کو قرآن سے تو اس طریقے سے دعوت نہیں پیش کر سکتے جو آلریڈی دوسری کتابوں کو ماننے والے ہیں، تو ان کو ان کی کتابوں کے ذریعے ہی دعوت دی جائے گی. اور یہ جو تعلیمات ہیں یہ آج بھی موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز ہیں. باقاعدہ تورات کے اندر اگر آپ چیپٹر آف ڈیوٹرانومی نکالیں، باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، کتاب الاستثناء چیپٹر کے اندر، اس میں واضح موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وہی فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی بنی اسرائیل کے بھائی کون؟ بنی اسماعیل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہم السلام. تو وہ بنی اسرائیل وہ ہیں جو سیدنا اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے، انہی کے 12 بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل 12 قبیلے. دوسری طرف سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی نسل میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. تو میں تیرے ان بھائیوں میں، یعنی اسماعیلی جو لوگ ہوں گے، تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے. آپ سے پہلے کسی پیغمبر کے دل پر قرآن نازل نہیں ہوا، یا اللہ کی کتابیں نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ سلیبس کی فارم میں دی گئی ہیں کہ یہ آپ کا سلیبس ہے. تورات بھی تختیوں کی شکل میں ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پہ تو نازل نہیں ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دل پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنا مبارک کلام آپ کی مبارک زبان کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے. اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کرے کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اس کی طرف وہی کروں گا. اور تیرے ان بھائیوں میں سے تیری مانند، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے. کیونکہ آج ہم جب کرسچن کو آیت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے. حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے کہ موسیٰ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، تیری مانند. حالانکہ کسی صورت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے اور نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ دونوں تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی ہے بلکہ زندہ اٹھائے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نبی نہیں ہے، یعنی ان کی زندگی میں کسی نے ان کی دعوت اس طرح قبول نہیں کی. صرف 12 حواری تھے، ان میں سے بھی ایک نے مخبری کر کے ان کو پکڑوانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے 600,000 کے قریب فالوور تو ان کی زندگی میں موجود تھے. بنو اسماعیل، بنو اسرائیل جن کو لے کے وہ نکلے، 50,000 کے 12 قبیلے. اور نبی علیہ السلام بھی صاحب امت نبی تھے، 100,000 کے قریب آپ کے بھی اصحاب تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ہی ایک مجددانہ تجدید کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے. اس اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ریزیملنس پائی جاتی ہے. اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو ہے، یوحنا کی انجیل، اسی میں ایک جو چیپٹر ہے گاسپل آف جان، گاسپل آف لیوک، مارکس اور میتھیو، یہ 4 صحابی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے یہ انجیل کمپائل کی ہے، اور انہی کے وہ 4 چیپٹر آپ کو ملتے ہیں. اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یوحنا کی انجیل، اس کا باب نمبر 15 سے لے کر آن ورڈ پڑھ لیں، اس میں کلیئر کٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں آؤں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی اور وہ تمہیں وہ چیزیں سکھائیں گی جو میں تمہیں نہیں سکھا سکا، اس لیے کہ تم اس کے متحمل ہی نہیں ہو. اور وہ شخص اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو اللہ تعالیٰ اس کو وہی کرے گا. اور یہ سیم آیت قرآن میں موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وہی فرماتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ماتا ان سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ ایمان لاتے ہیں, وہ مانتے ہیں اس چیز کو, اور یعنی دل سے تو ایمان لے آتے ہیں یہ پیغمبر وہی ہیں. اوپر اوپر سے پھر جو معاملہ ہے منافقت والا, اور اس طریقے سے جس طریقے سے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹف ٹائم دیا وہ الگ چیز ہے, لیکن دل گواہی دیتا تھا. اور بعض لوگ صحیح کامل الایمان مؤمن بھی بن گئے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ, اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں, قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا, جب قرآن کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر, بے شک یہ حق ہے, پرپز فل ہے, با مقصد کتاب ہے, سچی کتاب ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ, ہم تو پہلے ہی سر تسلیم خم کر چکے ہیں, ہم تو پہلے اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے, ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں, مسلم ہوتے ہیں. تو یہ جو مسلم کی ٹرم ہے صرف اس امت کے لیے نہیں ہے, اگلی امتوں میں بھی یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے. مسلم کہتے ہیں سر تسلیم خم کرنے والا, اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا, وہ مسلم ہے. اولئک یؤتون اجرہم مرتین, ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل اجر دیا جائے گا, دوہرا اجر. بما صبروا, ان کے صبر کے سبب, ظاہر ہے جب آپ حق بات قبول کریں گے صبر تو کرنا پڑے گا, پھینٹی لگتی ہے. حق کی بات کرتے ہوئے جو مخالفین ہیں وہ آپ کو برداشت نہیں کریں گے, کبھی زبان سے تکلیف دیں گے, کبھی فزیکلی بھی تکلیف دیں گے. بعض انبیاء کو تو قتل بھی کر دیا گیا. ہم تو پہلے ہی اس سے سر تسلیم ہم کر چکے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ڈبل اجر دیا جائے گا ان کے صبر کے سبب. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ, اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ دور کرتے ہیں اپنی برائیوں کو نیک اعمال کے ذریعے. ظاہر ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں, اور اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہے جو اپنے وقت کے پیغمبروں پر, یعنی ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے ان پر بھی ایمان لائے, ان کو ڈبل اجر ہے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں بھی حدیث موجود ہے کہ ایسے یہودی اور عیسائی جو اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے اس کے بعد مجھ پر بھی ایمان لے کر آئے, ان کے لیے ڈبل اجر ہے. تو وہ گناہوں کو دور کرتے ہیں نیکیوں کے ذریعے. ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی انٹلیکچوئل بات کی ہے. کبیرہ گناہ کیے تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا, چھوٹے گناہوں. اب نماز چھوڑنا خود سب سے بڑا گناہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہ میں ایک جمعہ پڑھوں اگلا جمعہ پڑھوں بیچ والی نمازیں معاف ہو جائیں. نہیں, کبیرہ گناہ معاف ہی نہیں ہو سکتا. کبیرہ گناہ صرف توبہ کرنے سے اور آندہ وہ گناہ نہ کرنے سے معاف ہوتا ہے. ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ تب ہے جب بیچ میں کوئی شخص کبیرہ گناہ نہ کرے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث بہت زبردست ہے. اب مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر, یعنی بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز, اب ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. تو اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا تو نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹائیں گی, چھوٹے گناہوں کو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ, اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں, فضول بات, اعرضوا عنہ, منہ پھیر لیتے ہیں اس سے. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ایسے جاہلوں کے ساتھ وہ بحث کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. سلام علیکم, سلامت رہو, یہ اب سلام متارکت ہے. لا نبتغی الجاہلین, ہم جاہلوں سے الجھنے والے نہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. میں آج بھی ایک بھائی کا کیلیفورنیا امریکہ سے فون آیا ہوا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کچھ جو بندی علماء ہیں ان کو فاتح خلف الامام کا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ الٹا میرے خلاف ہو گئے. تو میں نے کہا جی تو کیا گنے کہ جا کے تھی مشین ہی جا سکتے لو, کیونکہ علماء تو بیونڈ ریپیئر ہیں, یہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر ہیں, اور جو کسی فرقے کا گول کیپر ہے وہ کبھی بھی اپنے پول کے اندر تو فٹ بال نہیں پھینکے گا. آپ عوام پہ محنت کریں. علماء بالکل بیونڈ ریپیئر ہیں, علماء آج بھی بیونڈ ریپیئر ہیں, اور یہ ایسے بیونڈ ریپیئر ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی ان کو ریپیئر نہیں کر سکے. علماء یہود کو 10 بھی یہودی نہیں تھے انکلوڈنگ علماء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے. وہ کہتے تھے ہم کیوں بات مانیں, اپنی مسندیں کیوں چھوڑیں. اسی لیے قرآن حکیم میں جتنی یہ لانتیں ڈالی گئی ہیں اور اللہ کی آیات کو بیچنا, حرام خوری کرنا, یہ سب آیات جو ہیں علماء کے بارے میں, اور آج بھی ان کا وہی کریکٹر ہے. کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلے لوگوں میں, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گو کے سراغ میں داخل ہوا میری امت بھی وہی کام کرے گی. پوچھا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے, اگلی امتوں سے مراد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد؟ وہ بھی اپنے علماء کو خدا بنائے ہوئے تھے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, سورہ توبہ آیت نمبر 31. یہود و نصارہ نے تو اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور اپنے بزرگوں, جوگیوں, صوفیوں کو رب مان لیا ہوا تھا, ان کی بات مانتے تھے, ان کو رب کا درجہ دیتے. آج بھی آپ دیکھ لیں, آپ کسی کو قرآن کی آیت بتائیں, کوئی حدیث بتائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں, جو بزرگوں نے فرما دیے وہ, بلکہ الٹا ہی کہہ دیتے ہیں جی قرآن دی زیڈ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ. اس سے پوچھے کہ پورے قرآن میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے؟ ہاں یہ بات لکھی ہے جو قرآن کی دعوت کا مذاق اڑاتا ہے اور قرآن کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتا, اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. دل بھی کثیر ہوں یہدی بھی کثیر, جو قرآن کو مانتا ہے وہ تو اللہ نے کہہ دیا ہدل الناس, انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ گورے کو انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے, انڈیا پاکستان کا مولوی کہتا ہے جناب قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ ان کی پوری ڈاکٹرائن اور غلط نیریٹو انہوں نے کھڑا کیا ہے, اور جس لیول کا انہوں نے امت کے ساتھ مذاق کیا ہے, یہ مطلب میں کہتا ہوں کہ صبح و شام جو ہے وہ اس کا راگ لاپنا چاہیے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہ لوگ ہیں. کوئی کافر آپ کو کہے نا آ کے کہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے ڈائریکٹ, تو آپ کہیں گے کافر ہے اس لیے میرے ساتھ بات کر رہا ہے. اور یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے کافروں والے کرتوت کرنے والے لوگ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں حضرت صاحب نے فرما دیا, بزرگوں نے فرما دیا, تو یہ استحصال کر رہے ہیں اور امت کے سامنے ان کے معاملات. تو یہ یہودی علماء کا بھی یہی کردار تھا, اور یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بحث نہیں کرنی ان کو. میں نے سمجھایا ان کو نہ سمجھائیں, عام آدمی کے اوپر محنت کریں. عام آدمی سلیم الفطرت ہے, وہ بات مان لے گا. اور یہاں پر بھی اہل ایمان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ جو فضول بحثیں کرتے ہیں, جو جس کو کہتے ہیں سینگ پھنساتے ہیں, ان کے ساتھ بحث کرنے کہتے ہیں جناب السلام علیکم. اور میری الحمدللہ شروع سے ہی عادت ہے, کنفرنٹیشن والا معاملہ میں نے نہیں رکھا. جو لوگ میری یعنی بیک بائٹنگ کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, مرتد, میں ان کو بڑے صحیح طریقے سے ملتا ہوں, پیار محبت کے ساتھ. کوئی کنفرنٹیشن کسی مولوی کے ساتھ نہیں رکھی. ہاں ویڈیوز میں علمی راز ضرور کرتا ہوں, وہ بالکل لحاظ نہیں کرتا, ان کی پبلک تک بھی بات پہنچاتا ہوں, لیکن ان کو جب بھی ملتا ہوں بالکل سلام صحیح طریقے سے, ان کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا اس سے ایک یہ بات بھی پتا چلی کہ اگر اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جاہلوں سے نہیں الجھنا, تو اب جو بندہ جان بوجھ کے سینگ پھنساتا ہے نا, تو وہ اپنی مؤمنانہ صفات کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں. اس دنیا میں پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے لوگوں تک دعوت کا کام کرنا؟ انبیاء کی. اور انبیاء کو قرآن میں کہا جا رہا ہے وما علینا الا البلاغ, تم کہہ دو میرا کام صرف پہنچانا ہے. قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنی جان کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. بس آپ کا کام جو ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اے نبی قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں, یہ تو صرف نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قبول کریں. اسی طریقے سے سورہ الاعلیٰ کے اندر تو بہت سخت بات ہے, فذکر ان نفعت الذکر, نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے. سیذکر من یخشا, اور آپ نصیحت اسی کو کریں جو بات سن کے ڈرتا ہے. ویتجنبہ الاشقا, اور اس بدبخت کو چھوڑ دیں جو حق بات قبول نہیں کرنا چاہتا. ویتجنبہ الاشقا الذی یصلی النار الکبریٰ, اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پر پیش کریں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, اور وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. یعنی موت آ جائے تو جان ہی چھوٹ جائے نا, آپ تکلیف میں ہو اور آپ کو موت بھی نہ آ رہی ہو. قرآن حکیم میں آتا ہے آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو, موت نہیں آئی. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اس لیے میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کرنی, بات پورے پیشن سے پہنچانی ہے, نہیں مانتا دبا ہو جائے, کوئی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں یہاں تک آ گیا ہے, نبی ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے, کہ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا تھا پھر بھی لوگ دوزخ میں پہنچ گئے, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. اب اندازہ کریں, ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزخ میں کیوں گئے, تیرا یہ کام نہیں تھا. آج آیت بھی آ جائے گی آگے اسی کے ساتھ, یہ دیکھیں یہ کرامت ہوگی, میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اسی جگہ پہ آیت ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے, مَنْ يَشَاءُ, جو چاہتا ہے کہ ہدایت پہ آئے. یہ دونوں ترجمے بھی ایک وقت درست ہیں کیونکہ اس کو سپورٹیو آیت بھی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کھول دیں گے. میرے بھائیوں, ایک بندہ سویا ہوا ہے اور اس کو وہ رات کو یہ نصیحت کر کے سویا کہ مجھے فجر کے وقت جگانا ہے, اور پورے پیشن کے ساتھ جب آپ اس کو اٹھائیں گے وہ ایک واسطے اٹھے گا, اور جس نے نہیں اٹھنا وہ صبح اٹھ کے بھی آنکھیں بند کر کے یہی ایکٹنگ کرے گا کہ میں سویا ہوں. سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے, جاگے ہوئے کو کوئی نہیں جگا سکتا. دل بےمان تے اجتا ٹیر, جس کا دل بےمانی پہ اترا ہو وہ لیم ایکسکیوزز بہت ڈیوائس کر لے گا. تو اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, یا اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دی جائے. یہ دونوں معنی بالکل درست ہے. وہ اعلم بالمهتدین, اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ کو پتا ہے کہ کس مکرے کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور کس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ کو پتا ہے, لوگوں کو بالکل بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے. یہ اتنے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ سے مسائل, لوگوں کو سب پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. تو میں تو بالکل سیدھا سیدھا جواب دیتا ہوں کہ بھائی آپ کے خیال میں یہ کیا ہے, نہیں جی لگتا تو غلط ہے. پھر پوچھ رہے کیوں آپ, علم کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے. اکثریت اس لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اور مسئلہ دستا ہوئے تھے, میرا باندر جڑا ہے موڑنے سے جا کے بیٹھ جائے. اے لو آج نواں محاورہ لے جاؤ پنجابی کا, اپنے باندر میرے موڑنے سے بٹھا دے, اپنے بندر میرے کندھے میں بٹھاتے ہیں. بھائی آپ اپنے اعمال کے خود جواب دو. یعنی آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نکلوا لو کہ میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں, ایسا نہیں ہوگا. تو بالکل سیدھی بات کریں گے, ہم اپنی آخرت کو اسٹیک پہ لگا کے کسی کو غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. تو یہ لوگ اکثر مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں, اکثر لوگوں کو پتا ہوتے ہیں. اچھا یہ جو آیت نمبر 56 ہے سورۃ القصص کی, یہ بڑی اہم آیت ہے, اور اس کے کانٹیکسٹ میں نے کم و بیش ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 98, ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا صحیح مسئلہ کیا ہے. اس میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 کے کانٹیکسٹ میں, جہاں پہ وہ آیت آئی تھی نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ما کان للنبی والذین آمنوا, کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ چیز شایان شان ہی نہیں ہے, ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے جو شرک کی حالت میں دنیا سے گئے, ولو کانوا اولی قربا, چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, بعد اس کے کہ ان کو یہ بات پتا چل چکی ہو کہ وہ دوزخ کی ہے. اور اس کے ساتھ یہ آگے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے ان سے کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا, اور جب ان کو پتا چل گیا کہ میرا باپ دوزخ کی ہے تو انہوں نے پھر اس کے لیے دعا نہیں کی. اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت اور یہ جو آیت ہے سورہ قصص آیت نمبر 56, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کی موت کے وقت اس کے قریب آئے اور کہا چچا ایک دفعہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دے, میں اللہ کے حضور تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا. بہرحال ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے اس معاملے میں. تو اس وقت پھر آپ کی دلجوئی کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 113 اور یہ آیت اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اے نبی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. بہرحال اس حوالے سے بعض ناسبیوں نے جو ایٹیچیوڈ اپنایا ہوا ہے کہ وہ ابو طالب کی گستاخی کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ابو طالب کے احسانات نبی علیہ السلام کے اوپر ہیں اور ان کی وجہ سے پوری امت ان کے احسانات کے نیچے ہے. اور ایک بدلہ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اتروا دیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش نبی علیہ السلام نے کی، جیسا کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی. اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ابن عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے حضرت عباس بن عبد المطلب، جو ابو طالب کے بھی بھائی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب تو آپ کے لیے لڑتا تھا لوگوں سے آپ کے حق میں، آپ نے بھی اسے کوئی نفع پہنچایا؟ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی نچلی گہرائی میں ہوتا، کیونکہ ایک نبی نے ان پر ایمان پیش کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری سفارش کی برکت سے، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اسے کھینچ لایا حتیٰ کہ دوزخ سے باہر نکال لیا، اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہیں، اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے میری سفارش کی برکت سے، اور وہ ہلکا عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ صرف پاؤں دوزخ میں ہیں لیکن دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. پر اس حوالے سے اہل تشیع کا موقف ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا اس طریقے سے اوپنلی. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کا یہ موقف ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، پیر کرم شاہ صاحب نظری ہوں، باقی لوگ ہوں، لیکن جہاں تک اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، وہ تو اسی طرف ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. بہرحال اس میں درمیان کی رائے یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ نہ ماننے والوں کے اوپر کوئی اس طریقے سے لعنت والا معاملہ نہ کرے، اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی ابو طالب کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے. یہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت کی زندگی میں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین، تو ان کے بارے میں نے بتا دیا، وہ اہل فطرت تھے، ان پر اس طریقے سے وہ زمانہ نہیں آیا، تو ان کا تو ایمان اور شرک والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اہل فطرت ہیں اور اہل فطرت کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ہم عذاب دیں گے نہیں جب تک کہ نبی کو مبعوث نہ کر دیں. تو نبی علیہ السلام کے والد محترم جو ہیں، اب وہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے، اور والدہ بھی اس وقت فوت ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی. بال اس حوالے سے جتنے دھوکے سلفی اہل حدیث اثرات کی طرف سے دیے جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے والدین کو وہ نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں، ان کے پورے دلائل کا کچا چٹا جو میں نے کھول دیا مسئلہ نمبر 98 کے اندر، اور الحمدللہ پورے پیشن کے ساتھ اپنا مقدمہ پیش کیا، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے مسئلہ نمبر 98 میرا، الحمدللہ، جو میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے، الحمدللہ. وقالوا ان نتبع الہدى معك. اور یہ کافر کہتے ہیں اے نبی اگر ہم بالفرض آپ کی اس لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آئیں، یعنی قرآن پر، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا. یعنی آپ کے تو ساتھی کوئی نہیں ہے، غریب لوگ چند آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں تو باہر کے قبائل اٹھا کے لے جائیں گے. یعنی ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دعوت چند سالوں میں 3 براعظموں کے اوپر حاوی ہونے والی ہے. یہ اب مکی دور ہے، چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، تو اب حق بات کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جان کا خطرہ تو ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اچک لیے جائیں گے. اولم نمکل لہم حرمن آمینا. اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا؟ یعنی کفار مکہ جس مکے میں رہ رہے ہیں، یہ امن کی جگہ ہے ہی اللہ کی وجہ سے. ایون یہ جب قریش کے قافلے جایا کرتے تھے ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا، وہ کہتے تھے یہ حرم سے آئے ہوئے لوگ ہیں، حرم کی عزت تو اس وقت بھی تھی کفار کے ہاں، اور ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا تھا ان کے ساتھ ہم نے کوئی مس بہیو کیا تو ہمارے جو حصے کے بت رکھے ہوئے ہیں وہ اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں، بزرگوں کی فکر ہی ہوتی تھی انہوں نے، کیونکہ ہر قبیلے نے اپنے اپنے بت رکھوائے ہوتے تھے کعبے کے اندر، قریش کے قافلے کوئی نہیں لوٹا کرتا تھا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش صورت پوری نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا دیکھو ہم نے تمہیں امن دیا ہے اس گھر کی برکت سے، یعنی تمہاری عزت پیرزادوں والی ہوتی ہے کہ تم جو ہے گدی نشین ہو اور اس خانقاہ کے مجاور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خانقاہ ہے وہ یعنی بیت اللہ شریف، تو اللہ تعالیٰ ماتا کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اس مکے کو حرم کی جگہ تمہارے لیے بنایا ہے، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور ہر طرف سے جو مختلف پھل ہیں شیء رزق رزق کے طور پر کھینچے چلے آتے ہیں اس علاقے میں، یعنی وہ مکہ جو ریگستان ہے اور چٹیل پہاڑ ہیں، ایک تو پہاڑ ہوتے ہیں مٹی کے، مکے کے پہاڑ جو ہیں وہ پتھروں کے ہیں، کالے پتھروں کے، اس پہ گھاس بھی نہیں اگتی، مدینہ شریف تو بڑا زرخیز ہے، تو مکہ جدھر گھاس بھی نہیں اگتی ہے تمام علاقوں کے فروٹس وہاں پہ اویلیبل ہے، کیونکہ حج تو پہلے بھی ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی، اور وہ کپڑے اتار کے نعوذ باللہ طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اللہ تعالیٰ نے تصحیح فرما دی، تو وہ حج ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے اور دنیا سے وہ مختلف فروٹس وہاں لایا کرتے تھے اور وہاں پہ بیچتے تھے، یہ آج نہیں صرف سعودیا میں یہ فروٹ آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری دنیا سے فروٹ آیا کرتا تھا، آج تو ماشاء اللہ آتا ہی ہے، مل لدن ولیکن اکثرهم لا يعلمون، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، یہ سارا اہتمام رزق ہم نے کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها، ہم نے کتنے ہی قوموں کو اور شہروں کو تباہ کر دیا جو اپنی معیشت اپنی خوشحالی کے اوپر اکڑے ہوئے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی زوال نہیں آ سکتا، کتنی بڑی بڑی معیشتیں تھیں، جرمنی دیکھیں کس لیول پہ تھی، اب آپ رشیا کو دیکھیں، یہ تو ہماری زندگی کا ہی واقعہ، کتنی ریاستیں 12-13 ریاستیں بن گئی 10 کے قریب مسلمان، تو یہ اپنی معیشت کے اوپر اترایا کرتے تھے، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، جب انہوں نے یعنی اپنی معیشت کے اوپر تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ زیادہ عرصہ نہ ہو اپنے مساکن میں گزار سکے، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، پھر ہم ہی وارث بنے الٹیمیٹلی، وما کان ربو کا مہلک القرا، اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے، حتی یبعث فی امھا رسولا، یہاں تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے، یہ اللہ کا اصول ہے، جب تک پیغمبر نہ آئے اور دعوت حق واضح نہ کر دی جائے عذاب نہیں اللہ کی طرف سے آتا، اور اسی کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے آیت نمبر 15 میں، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دینے والے کسی بھی قوم کو جب تک کہ وہاں رسول نہ آئے، اسی کے تحت میرا یہ موقف ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک کو دعوت پہنچی نہیں تھی، لتم ذرا قوم ما انذر اباهم، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے اس قوم میں مبعوث کیا ہے جن پر آپ سے پہلے کوئی درس سنانے والا آیا نہیں، وہم غافلون، غافل ہیں، جس تک نبی کی دعوت آج کی ڈیٹ میں بھی نہ پہنچی ہو اس کے لیے صرف ایک اللہ کو مان لینا کافی ہے، ایک اللہ کو مان لینا، ہاں جب نبیوں کی دعوت پہنچ جائے اور وہ بھی صحیح طریقے سے واضح ہو جائے، آج ہمارے نبی کی دعوت اگر کافروں تک پہنچ رہی ہے تو ہمارے کردار کے ساتھ کس قسم کی دعوت پہنچ رہی ہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ آج کا جو کافر ہے کس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صحیح ہونا واضح ہوا کس پر نہیں، یہ قیامت دن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماتا کہ ہمارا ہم کبھی بھی تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکزی شہر میں کوئی رسول نہ بھیج دے، یتلو علیہم آیاتنا، جو وہاں آیات پڑھ کے سناتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیکھیں ام القرآن میں آئے ہیں مکے میں، پورے عرب کی وہ سینٹرل بستی تھی، کیونکہ وہ سینٹرل بستی کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ساری طرف پتا چل جاتا ہے کہ بھائی کوئی نئی دعوت لانچ ہوئی ہے، کسی کونے خدرے میں کوئی دعوت لانچ کرے تو وہ نہیں پھیلتی، اور وہ بھی سینٹرل پوائنٹ، پھر سب لوگ وہاں پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں آپ کو پتہ خیموں میں جا کے دعوت توحید پیش کرتے تھے، اور یہی دعوت توحید ایک دن رنگ لائی جب کچھ مدینے سے آئے ہوئے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی، اگلی دفعہ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے، پھر مدینہ شریف آپ کو لے گئے، پھر آپ دیکھیں ٹیک آف پوزیشن پہ آپ کی دعوت آ گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی 13 سالہ دور میں 125 لوگ صرف مسلمان ہوئے ہیں. 125 لوگ 13 سالہ دور میں, اور اگلے 13 سالہ دور کے اندر جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10-11 سال بنتے ہیں, یا آپ کو 3-4 سال اور ایڈ کر لیں, مزید تقریباً 17 سال کے اندر 3 بڑے اعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی. اب کسی نے سوچا تھا یہ اتنی بڑی ریولوشن ہے؟ دنیا میں کسی جنگجو بادشاہ نے بھی ایسی ریولوشن نہیں کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے غالب فرمائی ہے. اور میں اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں, دنیاوی بادشاہوں کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر فرق کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں گے, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریولوشن برپا کی ہے, تو آپ سے پہلے بھی سکندر اعظم تھا اور کئی بادشاہ تھے, نمرود, جن لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. آج کافر ہم پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جنگجو آدمی تھا, دعوت پہنچا دی پوری دنیا کے اندر. عرب کے لوگ جو ہیں طوائف الملوکی کا شکار تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے. تو ظاہر ہے اگر ایک لیڈر ایسا آتا جو ان کو ایک جھنڈے کے تلے جگہ جگہ جمع کر دیتا, تو عرب بہت بڑی پاور بن سکتے تھے اس زمانے میں, کیونکہ وہ ٹف ماحول کے عادی تھے. رومن اور پرشین امپائر اگرچہ سپر پاورز تھیں دنیا کی, لیکن وہ اتنے ٹف ماحول کے عادی نہیں تھے جتنے عرب کے لوگ تھے. لیکن عرب کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے, ایک جھنڈے تلے جگہ جمع کرنا ان کو, اور دوسری ان کی کمزوری تھی کہ وہ جاہل تھے, قرآن کی شکل میں ان کے پاس علم آ گیا. تو ظاہر ہے انہوں نے رومن اور پرشین امپائر الٹ ہی دینی تھی. اور جس طرح باقی بادشاہ جب کوئی حکومت قائم کرتے ہیں, ان بادشاہوں کے جانے کے بعد پیچھے پھر بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے, ان کے پچھلے جو فالوورز ہیں اولادیں آپس میں لڑنا شروع کر دیتی ہیں, آہستہ آہستہ وہ امپائر ٹوٹ جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں بھی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی جب دنیا سے گئے ہیں تو 25-30 سال ہی نظام چلا ہے, پھر حضرت معاویہ اور بعد کا دور آپ دیکھ لیں, جس طریقے سے اس کا تو کوئی اسلام سے تعلق ہی اس اعتبار سے نہیں ہے, وہ باقی دنیاوی بادشاہوں کی طرح ایک دور تھا. 3000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی, اسلامی حکومت نہیں تھی. اسلامی حکومت تو صلح حسن کے بعد ختم, بلکہ صحیح معنوں میں مولا علی کی شہادت کے اوپر ختم. بعد میں تو صرف ایک سپر پاور کی آپ سمجھے ایکسپینشن تھی. سارے جب آپ دنیا میں سپر پاور بن گئے تو ایکسپینڈ تو کریں گے. ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں اسپین فتح کیا, فلاں کیا, سب کچھ کیا, وہ فتح تو کرنا تھا انہوں نے, کیوں نہیں تھا کرنا؟ سپر پاور بن چکی تھی. آج امریکہ سپر پاور ہے, دیکھ لیں کہاں کہاں اس کی کالونیاں قائم ہوئی ہیں, پوچھتے ہیں. تو آخر ہم فرق کیسے کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے اور سکندر اعظم پیغمبر نہیں تھا؟ دونوں کے کیسز میں ایسا ہی ہوا ہے. بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں چنگیز خان, علاقو خان آئے ہیں لیڈرشپ کے تحت, انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کی حکومت الٹ کے رکھ دی ہے. پھر تیسری چوتھی نسل کے اندر جا کے پھر وہ تتر بتر ہو گئے, معاملہ خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے. اس کا کیا ہمارے پاس ثبوت ہے اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسرے بادشاہوں کے ساتھ؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں ایک واضح چیز نظر آپ کو آئے گی, بہت بڑی چیز, اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد کیا کیا ہوگا, حتیٰ کہ بندوں کے نام تک بتا دیے. یہ کسی دنیا کے بادشاہ نے نہیں کیا کہ چنگیز خان کہے جی میرا جو پڑپوتا ہوگا اس کا یہ نام ہوگا اور وہ میرا یہ سارا بیڑا غرق کرے گا. یہ چیز ہے پروفیسیز, غیب کی خبریں, نبوت کی خبریں, ان کو کہا گیا علامات النبوہ, اور اسی پہ امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ, 3500 حدیث پر مشتمل, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے, اپنی وفات کے بعد, فوراً بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا, 25-30 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتایا, 500 سال کے بعد کیا ہونا تھا وہ بھی بتا دیا. اب امام بیہقی کے زمانے میں 500 سال پورے نہیں ہوئے تھے, انہوں نے تو صرف حدیثیں نکلی بخاری مسلم کی, ان کا ظہور جو تاتاریوں نے اسلام پہ جو ظلم ڈھایا اس کی پریڈکشن بھی بخاری مسلم میں موجود ہے, کہ چپٹے جو چہروں والے لوگ جو ہیں جن کے ناک جنہیں چپٹے ہوں گے وہ ان کی ڈھال کی مانند, اور وہ بالوں کے جو جس طرح بالوں کے جوتے پہنیں گے وہ, اور وہ جو ہے وہ میری امت کے ساتھ یہ کریں گے, وہ امام بیہقی کے زمانے کے بعد ہوا ہے. اور بخاری مسلم تو خیر بہت پہلے لکھی گئی. یہ پروفیسیز, جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, کیا کیا ہوگا, ایک ایک چیز بتائیے. یہ وہ احادیث ہیں جو علامات النبوہ ہیں, ان کو چھپانا سب سے بڑا جرم ہے. ان کو اگر آپ چھپا دیں گے, آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک دنیاوی بادشاہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر سکتے. بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا, تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پہلا ہے. انشری تو تلوار سے ہی پہلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے, تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہ سورہ توبہ کی آیات, یا تو اسلام قبول کرو, یا جزیہ دو, مغلوب ہو جاؤ, ہمیں ٹیکس دو, یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر, انہوں تو نہیں کہا کہ ساڈا لڑو. یا رومن امپائر نے, جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر نے, اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو وہ بےچارے گڈ اٹیک ہے, یہی ہونا تھا. اور وہ اللہ تعالیٰ کا طرف سے عذاب استحصال تھا, میں اسے کنڈیم نہیں کر رہا, وہ الگ سے ایک چیز ہے, پورا ایک ٹاپک ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی بادشاہوں میں یہ فرق ہے. اور دوسرا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ باقی بادشاہوں کی زندگیوں میں انقلاب آئے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی میں اس لیول کا انقلاب نہیں آیا. صرف مکے کے بستی اور اس کے ارد گرد عرب کی جو آپ سمجھ لیں ہے سرزمین جزیرہ نما عرب, اس میں انقلاب ہے. لیکن آپ وفات سے پہلے کہہ کے جا رہے ہیں کہ ان قریب رومن امپائر بھی گر جائے گی, پرشین امپائر بھی گر جائے گی, اپنی زندگی میں نہیں. میرے پاس ایپیکس تو سیدنا عمر کے دور میں جا کے آیا, لیکن وہ جو آپ جو گاڑی چلا کے چلے گئے تھے نا اس کو, جس ڈگر کے اوپر اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آتا, لوگ کہہ دیتے کہ یار بڑے جنگجوؤں کی زندگی میں انقلاب آئے ہیں. آپ کی زندگی کے بعد انقلاب آنا بھی آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. اور اس صورتحال میں کہ جب آپ وفات سے پہلے کہہ رہے ہیں, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ جو بھی میرے پاس زندہ رہا بہت اختلاف دیکھے گا, اس وقت میری اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ دینا. حضور کی وفات کے فوراً بعد ہزاروں لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے آپ کو فتح مکہ پہ دیکھ کے کلمہ پڑھا ہوا تھا. کئی محاذوں کے اوپر جنگ کھولنی پڑ گئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو. اس وقت تو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ یہ پیغمبر ان کو بشارت دے گئے کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی, جبکہ وہ نبی کی بنائی ہوئی جو اپنی حکومت تھی اس کے اندر اکثر لوگ مرتد ہو گئے اور قبائل جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. پھر جھوٹے پیغمبر مسلمہ قذاب نے 70,000 کے قریب اپنے ساتھ لوگ لگا لیے. صحابہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے پیچھے, زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جو مخالفین تھے. اور یہاں صحابہ کے دل پہ ابھی غم تازہ ہے حضور کی وفات کا, حضور جیسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال غیر نبی کی لیڈرشپ کسی خاص حد تک ہی کامیاب ہو سکتی ہے, پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی 100%, وہ تو صرف نبی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی خاص تائید حاصل تھی. حضرت ابوبکر کا کانفیڈنس لیول تھا, وہ کہتے ہیں نہیں نبی نے وعدہ کیا ہوگا. تمام محاذوں کے اوپر جنگ کھول لی, مسلمہ قذاب کے لیے بھی فوج روانہ کر دی, رومن امپائر کی طرف بھی, پرشین امپائر کی طرف بھی, منکرین زکات کی طرف بھی, اور خود شام بیگ اصحاب مدینے میں حضرت عمر جیسے بندے کے بھی پاؤں لٹکا گئے کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہمیں خالی پا کے تو مدینے کے اوپر ہی حملہ کر دیں گے. حضرت بکر کو نے پھر حضرت عمر کو سینے میں گھونسا مارا اور کہا کہ عمر جب تک تو کافر تھا بڑا بہادر تھا اور اسلام لا کے بزدل ہو گیا, اللہ کے نبی کا وعدہ ہے یہ سب کچھ ہوگا. پھر حضرت عمر کہتے ہیں میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ واقعی ابو بکر کا موقف ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں جناب کیا ہوا ہے, آدھی پرشین امپائر تو حضرت ابو بکر کے دور میں ٹوٹ چکی تھی, عرب کے جتنے فتنے تھے ان کا خاتمہ ہی حضرت ابو بکر نے کیا. حضرت عمر کو تو ان فتنوں سے گزرنا ہی نہیں پڑا, ان کو تو آپ سمجھیں کہ پکی پکائی کھیر ملی ہے پلیٹ میں, وہ تو ہو ہی جانا تھا. جیسے اوپننگ پارٹنرشپ اگر 150 کی بن جائے اور آپ 250 سکور چیز کر رہے ہو, پیچھے آپ کی 8-9 وکٹیں پڑی ہوئی ہوں, تو پھر تو اسکور چیز ہو ہی جاتا ہے. اصل تو مقصد جو ہے وہ اوپننگ ہے, اور پاکستان کے اوپنر آؤٹ ہو جائے تو آپ کو پتا ہے پھر 150 کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ اوپننگ جو ایشو تھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق نے وہ پورا ایک ٹریک دے دیا تھا, یعنی عرب کے فتنے ختم کر دیے, عرب کے لوگوں کو یہ یقین آ گیا. خود آ کے حضرت ابوبکر کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمیں یقین ہے کہ بھائی آپ کو کچھ شکست نہیں دے سکتا, یعنی اتنے محلوں میں جنگ کھول کے بھی اللہ تعالیٰ کی تائید آپ کو حاصل ہے. پھر وہ عرب کے قبائل جو مرتد ہوئے تھے اسلام میں واپس آئے, انہوں نے جا کے رومن اور پرشین امپائر کو الٹا, انہیں لوگوں نے. تو یہ ایک نبی میں اور دنیاوی جنگجو بادشاہ میں فرق ہے. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا وہاں پر امن کا نظام آ گیا اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر رہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر, وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا, جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی. یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے, اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئیں سیرت النبی کے اوپر اور شبلی نمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں, کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں, افینسو کوئی نہیں لڑی ہیں, اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے, کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال تھا مشرکین عرب کے اوپر, اگلی امتوں پر عذاب آتا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش کے ذریعے, چنگھاڑ کے ذریعے, پانی میں ڈبو کے, طوفانوں کے ذریعے. اس امت کے کیس میں سورہ توبہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ میں اے مومنین اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہاری تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے. تو یہ عذاب استحصال تھا. ہمارے نبی کا بھی جب انکار کیا رومن اور پرشین امپائر نے, ان کو خطوط لکھے گئے تھے, تو ان کے اوپر عذاب کا کوڑا آیا. تو یہ بالکل اس کی حکمت سمجھے, جہاد کی حکمت بالکل الگ ہے. یہ آج کا جو مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے اس کا کوئی جہاد کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ فساد ہے, یہ فساد فی الارض ہے. مسئلہ نمبر 85 ہے میرا, قرآن اور قتال, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک ہم مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجیں, یترو علیہم آیاتنا, جو ہماری آیات ان پر تلاوت کرتا ہے, وما کنا مہلک القرا, اور ہم ہلاک نہیں کرتے بستیوں کو, الا واہلھا ظالمون, مگر یہ کہ وہ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ وقت کے پیغمبر کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, حیات الدنیا, اور جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان ہے, وزینتھا, اور دنیا کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا میں کسی کے پاس مال ہے اس کا یہ مطلب نہیں وہ کامیاب ہو گیا ہے, یہ تو دنیا کے برتنے کا سامان ہے, یہ کامیابی ناکامی کو طے نہیں کرتا. اصل یہ کہ اصل میں جیتا وہ جو آخرت میں جیتا, اور اصل میں کامیاب وہ ہوا جو آخرت میں کامیاب ہوا. دنیا میں تو ایک لاوارث داش کو بھی اتنا ہی کفن ملنا ہے جو ایک دنیا کے کسی حکمران کو ملنا ہے, اور قبر میں اتنی جگہ اس کو ملنی. لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کس کی قبر جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث کے تحت 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھلی ہوئی ہے اور جنت کا باغ بنی ہوئی ہے, اور کس کی جو قبر ہے وہ اس طرح پچکا دی گئی ہے کہ جیسے ہڈیاں, آپ سے سننا یوں اشارہ فرمایا کہ پتلیوں میں پتلیاں مل جائیں, بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. قد افلح من تزکا, بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, اور اللہ کا نام لے کر اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھ. بل تؤثرون الحیات الدنیا, لیکن تمہارا اصل مرض ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا, جبکہ آخرت اس دنیا سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی, دنیا تو ختم ہونے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسی, یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. افمئی وعدناہ وعدا حسنا, بھلا سوچو تو صحیح کہ جس کے ساتھ اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے, فہو لاقیہ, اور وہ ان قریب اس وعدے تک پہنچ بھی جائے گا, یعنی مر کے اس کو جنت مل جائے گی. اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اپنے تابع فرمان لوگوں کے لیے. کمم متعنا ہو متاع الحیات الدنیا, کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ دے دے؟ کیا زبردست بات ہے. بھلا بتاؤ جسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ ملے وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو دنیا میں جس کو ملا ہوا؟ نہیں. ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین, اور قیامت والے دن وہ پھر اللہ کے حضور مجرموں کی حالت میں یعنی ایک دنیا کی زندگی میں اس نے ٹھاٹ کی زندگی گزاری اور آخرت میں مجرم بن کے حاضر ہو گیا, اور اس کے برعکس ایک بندہ دنیا میں اس نے مفلسی کی زندگی گزاری اور اربوں سال کی زندگی آخرت کی کما لی. یہ دونوں برابر ہوں گے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سمندر میں اگر کوئی انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی ہے. ان امیجنیبل, انفینٹ ورسز زیرو. تو دنیا میں اگر کوئی ناکام بھی ہو گیا آخرت میں کامیاب ہو گیا تو ایٹ دا اینڈ. اور آپ مجھے بتائیں, ایک ارب ایک روپے اور ایک ارب میں کوئی فرق ہے؟ ارب کے ساتھ اگر کمپیئر کریں, ایک بندے کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہے اور دوسرے کے پاس ایک ارب ہے, کوئی فرق ہے؟ وہ ایک روپیہ بھی دنیا کی زندگی نہیں ہے, لیکن اگر ایک ارب سال بھی آخرت کے عذاب پہ کاٹنے پڑ جائے ایک روپے کے پیچھے, ایک سال کی زندگی کے پیچھے, آخرت کے مقابلے میں تو ایک سال بھی نہیں, قیامت کے دن کے مقابلے میں 3.5 منٹ کی زندگی ہے. 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے, اگر آپ کی 60 سال عمر ہونا تو 3.5 منٹ کی زندگی ہے. ایک دن کی زندگی کے بدلے ایک ارب سال عذاب ہو, اس کے بدلے ایک زندگی کی تکلیف اٹھا کے ایک ارب سال کی کامیابی مل جائے. یہ ارب تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ارب بھی اڈا چھوٹا کوئی نہیں جائے. 25 سے 30 سال لگتے ہیں ایک ارب گنتی گننے کے لیے. جناب اگر آپ صرف 24 گھنٹے گنتی گنیں آپ کتنی گن لیں گے؟ 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہے؟ 1 لاکھ سے بھی کم, 1 لاکھ سے بھی کم سیکنڈ بنتے ہیں. آپ لاکھ دفعہ بھی روزانہ گنتی گن لیں, 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گننے کے لیے. اور یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں ان کے گھروں سے 2-2 ارب روپیہ نکل رہا ہوتا ہے. 2 ارب روپیہ اگر کسی کے پاس ہو نا, وہ روزانہ کا 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ کرے تب بھی وہ 60 سال تک خرچ کر سکتا ہے. ہوں سمجھ آئیے گل؟ اللہ اکبر کہتا ہوں نے, سبحان اللہ. 60 سال تک اگر کوئی شخص خرچ کرتا رہے نا روزانہ 1 لاکھ روپیہ, تو 2 ارب روپیہ ہی بنتا ہے. اتنی کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو شخص قیامت دن میں مجرم کی حالت میں پیش کیا جائے, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جب ان کو آواز دی جائے قیامت والے دن, فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم دنیا میں گمان کرتے تھے کہ بچا لیں گے. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, اور اس کے برعکس جو ان کے شریک ہوں گے جن کے بارے میں ان کا تکیہ تھا کہ یہ قیامت دن ہمیں بچا لیں گے, جن پر قول اللہ کا ثابت ہو چکا یعنی وہ دوزخ میں جائیں گے, ربنا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا, وہ خود ہی لیڈر کہہ رہے ہوں گے غلام قادیانی جیسے کہ یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں نے گمراہ کیا تھا, اغویناہم کما غوینا, ہم نے ان کو بھی گمراہ کر دیا تھا جیسے ہم خود گمراہ تھے. تبرعنا الیک, اے اللہ ہم اپنے ان فالوور سے بیزار ہو کے تیری طرف رجوع لاتے ہیں. ما کانوا ایانا یعبدون, اور یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کیا کرتے تھے, ہم ان سے بھی بیزار ہوتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم, پھر کہا جائے گا پکارو ان شریکوں کو جو دنیا میں اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے ہوئے تھے, تو انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم, تو کوئی جواب نہیں آئے گا ان کے بزرگوں کی طرف سے, ان ہستیوں کی طرف سے, خواہ وہ نیک تھیں یا بری. نیک تھیں ظاہر اللہ کے حضور جنت میں چلی جائیں گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مشکل کشا نہیں بن سکیں گے جنہوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی. ورام العذاب, اور دیکھیں گے عذاب, لو انہم کانوا یہتدون, کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم ہدایت پا جاتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا تم نے کیا جواب دیا تھا ہمارے رسولوں کو جب وہ ہماری دعوت لے کر آئے تھے. تو لوگ یہ کہیں گے جی تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, اسی اپنی قبر, یہی ہوتا ہے. یہاں کسی کو صحیح بات بتائیں نا, کہتے ہیں آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, ہم نے اپنی قبر میں. وہ تو نبی کا نمائندہ, اللہ کا نمائندہ بن کے آپ کے پاس آتا ہے جو یہ آپ کو کوئی حق بات کہتا ہے, اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ ہم رسولوں کو اور شہداء کو اٹھائیں گے. شہداء سے مراد جو اللہ کی شہادت اڑنداز کرنے والے ہیں, اپنے نبی کی دعوت امت تک پہنچانے والے لوگ ہیں. فعمیت علیہم الانباء, تو ان پر وہ اندھے ہو جائیں گے, ان پر وہ خبریں اس دن, یعنی ان کو کچھ سوجے گئے نہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں اللہ کو کہ ہم نے رسولوں اور ان کے نمائندوں کے ساتھ کیا کیا تھا. یومئذ فہم لا یتساءلون, اس دن دہشت کے مارے ان کی منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکلے گی, اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں، ہکے بکے رہ دیں گے. فاما من تاب، سائملٹینیس کنٹراسٹ، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وہ آمنا ایمان لائے، وہ عامل صالحہ اور نیک اعمال کیے، فعسى ان یکون من المفلحین، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر، کامیاب تو ان قریب کیا، 50,000 سالہ دن، دوزخ نہ بھی ہوتی جنت نہ بھی ہوتی 50,000 سال کے مقابلے میں دنیا کی 60 سال کی زندگی 3.5 منٹ بھی نہیں بنتی، اس دن بھی اگر عذاب بھگتنا پڑ جائے وہ 50,000 سال کا، جب انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان کے لیے تو آپ سمجھیں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے وہ ہالی ووڈ کی فلم دیکھ رہے ہوں گے، ظاہر ہے آپ تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ دوستیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ آپ سن لیں جب زندگی شروع ہوگی تو آپ کو وہ نقشہ بھی نظر آ جائے گا سامنے، کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے لیے تو وہ پکنک ڈے ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 50,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم مہمان بنا کر متقین کو پیش کریں گے اللہ کے حضور. ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو پیاسا ہانکا جائے گا دوزخ کی جانب. تو صرف قیامت کا دن ہی بہت بڑی پکنک بن جائے گی، 50,000 سال تک آپ کو کچھ نہ ہو اور آپ کی مہمان نوازی ہو رہی ہو اور آپ کے ساتھ کے لوگ ہی ہوں جنہوں نے آپ کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کے چند سالوں کی زندگی میں تانے دیے ہوئے ہوں کہ یہ جوانی میں روگ لگا لیے، داڑھی رکھ لیے، اس نے جوانی میں روگ لگا کے چہرے کا نقاب شروع کر دیا، ان لوگوں کو آپ پھر وہاں سے سسکتا ہوا دیکھیں تو آپ تو کہیں گے اللہ منو جنت نہ بھی ملے، اے ایڑا میں بچ گیا نا، ہی بہت ہے. ہاں حقیقت بات ہے، 50,000 سال صرف قیامت کا دن ہے، انبلیویبل ہے کہ انسان کس طریقے سے وہ تکلیف گزار سکتا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان، آمین. وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے. ما کان لہم الخیرہ، اور اللہ کے مقابلے پر کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس شرک سے، بہت بلند ہے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی مشرک ہو جائے، لوگوں کو فرق پڑتا ہے. وربک یعلم ما تکن صدورہم، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سینوں میں ہے. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے بھی راز جانتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. حقیقت بات ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث کی ٹرانسلیشن کرتے تھے وہ صحیح. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل اس نے کیوں دیکھنی ہے، شکل تو اس نے خود بنائی ہے. اب بلال حبشی سے یہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو کالا کیوں ہے، تیرے ہونٹ کیوں موٹے ہیں، تیری ناک کیوں موٹی ہے، یہ تو نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ. ہاں اعمال کے اوپر بات ہوگی، جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ اعمال ہیں اور انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تیری شکل یہ کیوں تھی، جو چیز ہمارے اختیار میں وہ پوچھی جائے گی. اور دلوں کے حال بھی وہ جانتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی دلوں کا حال نہیں جانتے. صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے کہ لوگوں کے نام اعمال اللہ کے حضور تک پہنچ جاتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے زیرو سے ملٹی پلائی، یہ ریاکاری کے لیے کیے تھے وہ، فرشتوں نے لکھے ہوتے ہیں. وہ مسلم شریف میں نہیں حدیث آتی ہے ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک کاری کو اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گنوائے گا اس کی نعمتیں جو میں نے تیرے پہ کی تھی. شہید کہے گا یا اللہ میں نے تو جان دے دی تھی اور کیا کرتا، اللہ فرمایا اس لیے دی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہتے ہیں اور لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، اوندا منہ دوزخ میں. سخی کہے گا یا اللہ اتنا کچھ تو لٹایا تھا، اور آج کی لینگویج میں یا اللہ میں نے مسجد میں باقاعدہ نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ وضو خانے اور غسل خانے میں نے بنوایا، پھر بھی تو یقین نہیں آتا. انورٹڈ کاما میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اسی لیے اپنی مشہوری کے لیے سب کچھ کیا تھا، تجھے لوگوں نے کافی تیری تعریف کر لی تھی. آج بھی حرام کی مال کی کمائی کرنے والے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو شرطن پتہ چل جائے گا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم لاکھوں لوگوں کو روزانہ دسترخوان سے کھلا رہے ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زمینوں پہ انہوں نے قبضے کر کے اپنی ہاؤسنگ اسکیمز بنا کے تو یہ آرام کے پیسوں کی اس طرح کی کمائی کر کے آپ پوری دنیا کو بھی روٹی کھلائیں نا, یہ آپ پبلک کو دھوکہ دیں گے, اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اللہ کے نزدیک تو زیرو سے ملٹی پلائی ہے. حرام کی کمائی سے آپ ہاسپٹل بناتے ہیں ریویشن, زیرو سے ملٹی پلائی. کوئی این جی او بنا لیں, زیرو سے ملٹی پلائی. قرآن حکیم میں یہ مضمون چار دفعہ ہے کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے جو اس قسم کے اعمال ہوں گے. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے, وہ تو بے پرواہ ہے, دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. تو کئی فرشتے اعمال لے کے جاتے ہیں زیرو سے ملٹی. وہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے قاری کہے گا یا اللہ میں نے تو قرآن سیکھا, لوگوں کو سکھایا, اللہ تعالیٰ میں تیری تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں, اور تجھے تیری تعریف کر لی گئی, اب میرے پاس تیری کوئی اجر نہیں, اوندا منہ دوزا. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال, فرشتے نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دل کا حال کیا ہے. آپ نماز کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں, فرشتے جج کر نہیں سکتے, ان کے پاس علم الغیب ہے ہی نہیں ہے. وہ تو آپ کو ظاہر کے اوپر لکھتے جائیں گے, وہ تو ظاہری کاؤنٹنگ کریں گے. تو آپ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کی ضرورت ہے؟ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اس نے کیا ہوا ہے, باقی اس نے فیصلہ تو خود ہی کرنا ہے کہ کس کے اعمال اخلاص کے ساتھ ہیں اور کس کے اعمال. اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو حالات و واقعات کیسے دیے گئے تھے, اس میں وہ کتنا پرفارم کر سکتا تھا. اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ایک بندہ مکے میں پیدا ہوا ہے اور دو تیل کے کنویں بھی ہیں, اس کو والد صاحب سے وراثت میں ملے ہوئے ہیں, کروڑوں روپے اس کی کمائی ہے, پھر بھی وہ جناب ملے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, حرم میں آ کے نماز نہیں پڑھتا, اور وہ بھی اکثر جماعت سے چھوڑ دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بندے کی نمازوں کا حساب, اور جون جولائی کی گرمی میں جو بندہ روڈ کے کنارے کھدائی کر کے بڑی مشکل سے وہیں پہ اپنا پرنا ڈال کے ایک سائڈ پہ کسی نل سے وضو کر کے وہاں پہ نماز پڑھتا ہے, مسجد میں نہیں جاتا ہے, ان دونوں کو یہی کہا جائے گا انہیں بھی جماعت چھوڑ دیتی تھی, انہیں بھی چھوڑ دیتی نا. وہ اپنے شاگردوں میں زیادہ تر اتنا ہی کر سکتا تھا. نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. کسی کی کروڑوں نیکیاں کسی دوسرے کی ایک نیکی سے بھی کم ہو سکتی ہیں وزن میں. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے, وہی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. وہ اللہ لا الہ الا ہو, وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الحمد فی الاولا, اسی کی تعریف ہے, ہر قسم کی تعریف اسی کو زیبا ہے, اس دنیا میں بھی والآخرہ اور آخرت میں بھی. ولہ الحکم, اور اسی کا حکم چلے گا. وإلیہ ترجعون, اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اب جب بھی اس قسم کی امپورٹنٹ گفتگو ہوتی ہے نا, اس کے اینڈ پہ پھر یہی الفاظ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے تاریخی کلمات کہ سب کچھ میرا ہے, اللہ کو کوئی لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے, اور اللہ کے مقابلے پر جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ ان کو پوچھے گا. اسی پہ آج کنکلوڈ کرتے ہیں آیت نمبر 70 پہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.